معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم. یہ پارٹ ون ہے ناول جاسوسی دنیا نمبر 24 پتھر کی چیخ. یہ ناول نابینا خواتین و حضرات کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے. آواز اسرا سرور، پیشکش محمد اظہر، مصنف ابن صفی. تو آئیے سنتے ہیں پارٹ ون. کمار خانہ. لو سنو میرے بھائیوں، سرجن حمید نے ہانک لگائی. یہ وہ سانپ ہے کہ پتھر پر پھن مارتا ہے تو پتھر راکھ ہو جاتا ہے، پانی پر پھن مارتا ہے پانی بھاپ بن کر اڑ جاتا ہے، آگ کھاتا ہے انگارے ہکتا ہے. سندل جیت میں پایا جاتا ہے، اسے آتش خود کہتے ہیں. وہ ایک پیشاور دو افروش کی طرح اول فول بک رہا تھا. صرف 15 منٹ میں اس کے گرد اچھی خاصی بھیڑ لگ گئی تھی. اس نے گھنی اور چڑی ہوئی سفید نکلی مونچھیں لگائی رکھی تھی. میک اپ اتنا شاندار تھا کہ سر کے بال کھچڑی معلوم ہو رہے تھے. بہرحال وہ ایک انتہائی تندرست بوڑھے دو افروش کے بھیس میں فٹ پاتھ پر مجمع لگا رہا تھا. اس کے سامنے بہت سے مرتبانوں میں مردہ اور زندہ سانپ تھے. ایک بڑے سے صندوق پر دواؤں کی شیشیاں چنی ہوئی تھی. ان میں سے کسی میں نکرئی گولیاں تھیں اور کسی میں تلائی. اکثر میں کوئی سیال شے بھی تھی. یہ حرکت محض اس کی افتاد طبع نہیں تھی. اس مرتبہ شاید زندگی میں پہلی بار انسپیکٹر فریدی نے ایک اہم کام اس کے سپرد کیا تھا، اور وہ اس سے کسی قسم کا مشورہ لیے بغیر اس کام کو سر انجام دینے کی کوشش میں مشغول تھا. پہلے فریدی نے وہ کیس اپنے لیے ہی رکھا تھا، لیکن اس دوران میں وہاں کچھ عجیب قسم کی وارداتیں ہونی شروع ہو گئیں، اور فریدی پہلا کیس حمید کے سپرد کر کے ان کے متعلق چھان بین میں مشغول ہو گیا. وہ وارداتیں واقعی عجیب اور وحشتناک تھیں. شہر کے مختلف حصوں میں 3 نوخیز اور خوبصورت لڑکوں کی لاشیں ملی تھیں، جنہیں کسی وحشی درندے نے بڑی بے دردی سے مار ڈالا تھا. انسپیکٹر فریدی تقریباً ایک ہفتے سے پریشان تھا، لیکن اس خوفناک راز کی ایک کڑی بھی ہاتھ نہ لگی تھی. اس سے پہلے اس کے پاس ایک بہت بڑے گروہ کا کیس تھا، جو بہت ہی منظم طریقے پر شہر کے مختلف حصوں میں جوا کھیلتا تھا، لیکن ابھی تک اس کا ایک رکن کارکن بھی گرفتار نہ ہو سکا تھا. دوسرا کیس اس سے بھی زیادہ اہم تھا، اس لیے پہلا کیس سرجن حمید کے حصے میں آیا. حمید نے اسے سر انجام دینے کے سلسلے میں کافی لاف و گزاف کی تھی، اور یہ حقیقت ہے کہ اس نے دوران تفشیش میں کبھی فریدی کو ڈھنگ کی رپورٹ نہیں دی، نہ اسے اپنے پروگرام ہی سے متعلق کچھ بتایا. شہر کے ایک حصے میں اس نے ایک کمرہ کرائے پر لے رکھا تھا، جہاں غریب طبقے کے لوگ آباد تھے. اپنی دواؤں کا باکس اور سانپوں کے مرتبان وہ وہیں رکھا کرتا تھا. وہ 3 دن سے اسی جگہ پر مجمع لگا رہا تھا. اسے دراصل قریب کی ایک عمارت پر شبہ ہو گیا تھا. یہ شہر کی ایک مخصوص مطمون طبقے کی تقریب گاہ تھی. یہاں صرف اسی طبقے کے افراد شادی بیاہ یا دوسری تقاریب کے انتظامات معاوضہ لے کر کیا جاتے تھے. حمید متواصل 3 دن سے دیکھ رہا تھا کہ وہاں دن اور رات ایک نئی تقریب برپا رہتی تھی، اور اس میں حصہ لینے والے بھی زیادہ تر مختلف نہیں ہوا کرتے تھے. اس طبقے کے رسم و رواج کے مطابق کوئی غیر اس عمارت میں قدم نہیں رکھ سکتا تھا. حمید کا شبہ یقین کی حد تک پہنچتا جا رہا تھا کہ وہ جس عمارت کی تلاش میں ہے وہ یہی ہو سکتی ہے. وہ آج بھی صبح سے کئی بار یہاں مجمع اکٹھا کر چکا تھا، اور وہ اس وقت آخری مجمع کے سامنے اپنے بار بار دہرائے ہوئے جملے دہرا رہا تھا. اس سانپ کی چربی کا کیا پوچھنا، صاف صاف تعریف خلاف تہذیب ہے. اس نے رک کر ایک شیشی اٹھائی اور مجمع کو دکھا کر کہنے لگا، اس میں آتش خون سانپ کی چربی، افی یعنی کو برا کالے سانپ کی چربی، سانڈے کی چربی، اوٹ بلا کی کلیجی کا پتا، روہو مچھلی کا پتا شامل ہے. بجلی ہے بجلی، نہ پان کی ضرورت نہ پتے کی حاجت، نہ کھارا ڈالتا ہے. آبلا 5 منٹ میں اثر دکھاتا ہے، آزمائش کرو، اگر غلط نکلے تو کل یہیں آ کر بیان پکڑ لینا. 15 دن آپ کے شہر میں قیام کروں گا. دلی، آگرہ، کانپور اور لکھنؤ ہوتا ہوں. آپ کے شہر میں آیا ہوں اور آپ کے شہر سے کہیں اور چلا جاؤں گا. اس طرح آپ کی خدمت بھی کروں گا اور مرشید کا حکم بھی بجا لاؤں گا. پھر اس نے دوا کی قیمت بتائی، اور اس کے اپنے گرگوں میں سے ایک نے سب سے پہلے جیب میں ہاتھ ڈالا. پھر 15-20 منٹ کے اندر ٹین کے صندوق پر چنی ہوئی شیشیاں صاف ہو گئیں. اس دوران میں حمید کی توجہ اس عمارت کی طرف بھی مبذول ہوتی رہی تھی، اور اسے اس میں داخل ہونے والوں میں شہر کا ایک مشہور جواری بھی دکھائی دیا تھا، اور وہ سب کے سے متعلق نہیں تھا. مجمع ختم کرنے کے بعد حمید نے سامان سمیٹنا شروع کیا. اس وقت اس کا ارادہ عارضی قیام گاہ کی طرف جانے کا نہیں تھا. اس نے ٹانگے پر سامان بار کرایا اور فریدی کی کوٹی کی طرف چل پڑا. ایک سائیکل سوار اس کا تعاقب کر رہا تھا. حمید نے پہلے تو اس کی طرف دھیان نہیں دیا، لیکن وہ ایک بار اسے ٹانگے سے آگے نکلتے اور پھر رفتار کم کر کے ٹانگے کی طرف پیچھے لگتے دیکھ کر کھٹک گیا. حمید اس کا صورت آشنا تھا، اس نے اسے اکثر اس مشتبہ عمارت کے سامنے والے ریسٹورینٹ میں دیکھا تھا. بھائی، اس نے ٹانگے والے کو بلند آواز میں مخاطب کیا، شاید میں راستہ بھول رہا ہوں. کیوں، آپ ہی نے تو؟ ہاں ہاں، حمید اس کی بات کاٹ کر بولا، وہ جو کلاک ٹاور ہے نا، اس کے سامنے والی سڑک پر پیٹرول پمپ والی گلی میں. مگر آپ، ٹانگے والے کے لہجے میں جھلجھلاہٹ تھی، آپ نے تو؟ میاں بگڑو نہیں، پردیسی ہوں، بھول ہوئی، چونی زیادہ لینا لینا. ٹانگا والا بڑبڑاتا رہا، پھر اس نے اگلی سڑک پر حمید کی عارضی قیام گاہ کی طرف ٹانگا موڑ دیا. سائیکل سوار بھی ٹانگے کے پیچھے لگا ہوا تھا اور حمید ایسے بے تعلق نظر آ رہا تھا جیسے کوئی بات ہی نہ ہو. اس نے جیب سے نسوار کی شیشی نکالی اور دو چٹکیاں ناک کے دونوں نتھونوں میں چڑھا گیا. لیکن پھر اسے اپنی حماقت پر افسوس ہونے لگا. وہ اس بھیس کے دوران میں اپنی جیب میں نسوار کی شیشی ضرور رکھتا تھا، لیکن آج تک استعمال کرنے کی ہمت نہیں پڑی تھی. نتنوں میں جلن اور ناک میں تیز قسم کی سرسراہٹ ہونے لگی، لیکن وہ حتی المکان چھینک روکنے کی کوشش کر رہا تھا، کیونکہ چھینکیں شروع ہوتے ہی اناڑی بند فوراً ظاہر ہو جاتا. اس کے جسم کے سارے روئیں کھڑے ہوئے تھے اور ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے اس کی کھال گوشت چھوڑ رہی ہو. آنکھوں سے پانی بہنے لگا تھا. بہرحال وہ چھینک نہ روک سکا. البتہ اسے کھانسی میں تبدیل کرتے وقت جیب سے رومال نکال لینا پڑا تھا، اور پھر وہ سچ مچ اس طرح کھانسنے لگا جیسے وہ دورہ پڑا ہو. اس طرح حلق میں خراش ضرور آ گئی، لیکن ناک کی تکلیف دے سرسراہٹ سے نجات مل گئی. تعاقب برا جاری رہا. حمید رہائش گاہ پر پہنچ کر سامان اتارنے لگا اور تعاقب کرنے والے آگے بڑھ گیا. حمید سوچنے لگا کہ اب کیا کریں. اب تو اسے 100% یقین ہو گیا تھا کہ اس کے اتنے دنوں کی محنت بیکار نہیں گئی. اس نے سوچا کہ فریدی کو فوراً اس کی اطلاع دے دے، لیکن دوسرے ہی لمحے میں خود نمائی کی جبلت نے ابھر کر اس خیال کا گلا گھونٹ دیا. اس نے سوچا کہ کیوں نہ اکیلے ہی یہ معرکہ سر کرے، اس طرح وہ فریدی کے اس خیال کا مذائقہ اڑا سکے گا جس کی روح سے وہ عملی اعتبار سے نکما تھا. حمید اندھیرا پھیلنے کا انتظار کرنے لگا. اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ کسی نہ کسی طرح عمارت میں ضرور داخل ہوگا. مجمع لگانے کے دوران میں اس عمارت میں داخل ہونے کا طریقہ بھی دیکھ لیا تھا. آنے والے دربان کو دعوتی کارڈ دکھا کر اندر داخل ہوتے تھے. حمید نے اچھی طرح اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ دراصل کسی تقریب کے دعوتی کارڈ ہی کا ڈھونگ تھا. اسی طرح صرف انہیں لوگوں کی رسائی وہاں تک ہو سکتی تھی جو معتبر تھے، یعنی وہ کارڈ ایسے ہی لوگوں میں تقسیم کیے جاتے تھے جن کے متعلق اس کے گروہ کو پورا پورا اطمینان تھا کہ وہ اس راز کو ظاہر نہیں کریں گے. تقریباً 2 گھنٹے کے بعد حمید پھر اسی عمارت کی طرف واپس جا رہا تھا، لیکن اس بار اس نے امیر اوباشو کی سی وضع اختیار کی تھی. کچھ دور چل کر اس نے ٹیکسی کی اور اس عمارت کے سامنے والے ریسٹورینٹ کے قریب جا کر اترا. ریسٹورینٹ میں بھیڑ کم تھی، البتہ بائیں والا حصہ کھچا کھچا بھرا ہوا تھا. حمید چائے خانے میں گھس گیا. اتفاق سے کھڑکی کے قریب کی میز خالی تھی، وہ اسی پر جم گیا. یہاں سے اس عمارت کا پھاٹک زیادہ دور نہیں تھا. حمید ارادہ کر کے ادھر نکل تو آیا، مگر عمارت میں داخل ہونے کی کوئی تدبیر ابھی تک نہیں سوجی تھی. وہ کافی دیر تک ٹھنڈی چائے کی چسکیاں لیتا رہا، لیکن بے سود. عمارت میں داخل ہونا آسان کام نہیں تھا. اگر وہ کسی ویران جگہ پر ہوتی تو وہ دیوار پر بھی پھلانگ پھیرتا. اگر اس پر بھی بس نہ چلتا تو وہ نکاح زنی کے امکانات پر غور کرتا، لیکن یہاں بھرے پورے بازار میں ان کا خیال ہی احمقانہ تھا. وہ دنیا معافیہ سے بے خبر پھاٹک کی طرف ٹکٹی لگائے بیٹھا تھا، حتیٰ کہ وہ اس نامعلوم افراد کے وجود سے بھی بے خبر تھا جو اس کی قیام گاہ سے اس کے پیچھے لگا ہوا یہاں تک چلا آیا تھا. وہ اس سے تھوڑے ہی فاصلے پر بیٹھا شام کا اخبار دیکھ رہا تھا، لیکن یہ وہ آدمی نہیں تھا جس نے آج شام کو اس کا تعاقب اس کی قیام گاہ تک کیا تھا. دفتر حمید کو اس عمارت کے پھاٹک پر 2 آدمی دکھائی دیے. دونوں نے اپنی جیبوں سے کارڈ نکالے، لیکن ایک نے پھر اپنا کارڈ جیب میں رکھ لیا. اس کا ساتھی تو اندر چلا گیا، مگر اس کا رخ ریسٹورینٹ کی طرف تھا. پھر حمید نے اسے باہر والے حصے میں داخل ہوتے دیکھا. حمید نے جلدی جلدی چائے ختم کی، بل ادا کیا اور ریسٹورینٹ سے باہر نکل گیا. اس کے ذہن میں ایک تدبیر ابھر آئی، لیکن وہ سوچ رہا تھا کہ بارے میں جائے یا نہ جائے. उस आदमी ने अंदर पहुंच कर इधर उधर नजर डाली और सीधा पेशाब खानों की तरफ चला गया। हमीद भी तेजी से आगे बढ़ा। उस हिस्से में जहाँ पेशाब खाने थे अंधेरा था, अलबत्ता पेशाब खानों के अंदर धुंधली धुंधली रोशनी थी। हमीद दबे पांव उसी लैटरिन में दाखिल हो गया जिसमें वो आदमी गया था। दूसरे ही लम्हे में इसका एक हाथ इसके मुंह पर था और दूसरा उसकी गर्दन दबा रहा था। फिर उसने उसका सर दीवार से टकरा दिया, वो लहरा कर जमीन पर आ रहा। फिर हमीद ने हैरत अंगेज फुर्ती के साथ उसके कोट के अंदरूनी जेब में हाथ डाला। कार्ड मौजूद था, उसने उसे अपनी जेब में डाला और बेहोश आदमी पर उचटती नजर डालता हुआ बाहर निकल गया। वहां से वो एक दूसरे रेस्टोरेंट में पहुंचा और बेरे को कॉफी का ऑर्डर देता हुआ एक खाली केबिन में घुस गया। कयाम नासिर यहाँ तक ताकुब करने वाला अब भी उसके पीछे लगा हुआ था, लेकिन वो किसी केबिन में बैठने के बजाय खुले हाल में बैठ गया था। हमीद ने कार्ड निकाला, उसमें किसी जमशेद जी ने रुस्तम जी को अपने बेटे की शादी के सिलसिले में मधु किया था। हमीद ने मनी खेत अंदाज में सर हिलाकर कार्ड फिर जेब में रख लिया। वो सोच रहा था कि वो रुस्तम जी का रोल अदा करेगा और उसे उस बात की जरा बराबर भी परवाह ना थी कि उस आदमी के होश में आने पर उसकी हरकत का क्या नतीजा बरामद होगा। बस उसके सर पर उस इमारत में दाखिल होने का भूत सवार हो गया था। उसने गरम गरम कॉफी हलक में उंडेलनी शुरू कर दी। फिर कुछ देर बाद वो इमारत के फाटक पर खड़ा दरबान को कार्ड दिखा रहा था और उसका ताकुब करने वाला अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट कर रहा था। इधर हमीद ने इमारत में कदम रखा और वो किसी तरफ रवाना हो गया। ऐसा मालूम होता था जैसे वो बहुत जल्दी में हो। हमीद एक काफी वसी हाल में दाखिल हो रहा था। यहाँ चारों तरफ बेशुमार छोटी छोटी मेजें पड़ी हुई थी और आला पैमाने पर मुख्तलिफ किस्म का जुआ हो रहा था। हमीद ने अंजाम से बेपरवाह होकर दिल ही दिल में एक जोरदार कहका लगाया कि इस बार फरीदी को इसकी जहानत का कायल होना ही पड़ेगा। अंदर पहुंचने पर एक आदमी ने फिर इसका कार्ड देखा और बुलंद आवाज में रुस्तम जी की हाँक लगाई और फिर एक तरफ इशारा करके आहिस्ता से बोला, मेज नंबर 28। हमीद उस मेज की तरफ बढ़ा, उस पर तीन आदमी थे और चौथी कुर्सी खाली थी। उसी मेज का एक आदमी उसे तहिये आमोश नजरों से घूर रहा था। हमीद को इत्मीनान था कि वो जुआ खेल सकेगा क्योंकि वो पहले ही उसके लिए तैयार होकर आया था। वो खाली कुर्सी पर बैठने ही जा रहा था कि वो आदमी खड़ा हो गया जो उसे घूर रहा था। आपकी तारीफ, रुस्तम जी, हमीद ने लापरवाही से कहा, लेकिन दूसरे ही लम्हे में उसे किसी नए खतरे का मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाना पड़ा। वो उसे पहचान रहा था, यह आदमी वही था जो रुस्तम जी के साथ था। बाप का नाम क्यों? हमीद उसे घूरता हुआ खड़ा हो गया। कुछ नहीं, वो आदमी हंस कर बोला, मैं तो यूं ही मजाक कर रहा था। फिर वो उड़कर कहीं चला गया। उस मेज के बकिया दो आदमी नशे में बुरी तरह धुत थे। उई चली गया, उनमें से एक में अंगूठा डालकर बोला, हम भी जाएगा। नहीं जानी, तुम बैठेगा, दूसरा के कांधे पर हाथ रखकर बोला, हम तुम्हारा जोरू का भाई है। नहीं, हम तुम्हारा जोरू का भाई है, पहले ने कहा। हॉट साला, हम तुम्हारा जोरू का भाई है, दूसरा कहका लगा कर बोला। क्यों बाबा? पहले ने हमीद से पूछा। तुम्हारी जोरू? हमीद भानड में गाली बकते बकते रह गया। अगर कोई और मौका होता तो वो उन दोनों में काफी दिलचस्पी लेता, मगर फिलहाल तो उसका जहन उठकर जाने वाले में उलट कर रह गया था। वो अच्छी तरह जानता था कि उसे शुबा हो गया है। हाँ हाँ, हमारा जोरू बड़ा जोरदार है, वो हमीद के कांधे पर हाथ रखकर उसके आंखों में देखता हुआ बोला, तुम भी अभी लौंडा है, हमारा जोरू तुमको आम का माफिक। हमीद उसका हाथ झटक कर खड़ा हो गया, दोनों ने कहका लगाया। डर गया डर गया, दूसरा तानिया बजा कर चीखा, बच्चा है, छोरा है, टाटा। हमीद फिर बैठ गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। रुस्तम जी का साथी ना जाने कहां गायब हो गया था। अगर वो बाहर गया था तब तो हमीद का रास पास होने में देर ना लगेगी। वो यकीन उसे तलाश करने के लिए बाहर में जाएगा। वो दोनों साथ ही आए थे, इसलिए रुस्तम जी ने उसे वक्ती आलैदगी के मुतालिक जरूर बताया होगा। मुमकिन है उसने उससे कहा हो कि वो दो एक पैग पीकर वापस आ जाएगा। क्यों बेटा, होती है? उनमें से एक हमीद के मुंह के सामने उंगली नीचाकर बोला। होती है, हमीद ने ताश की गड्डी उठाकर मेज पर पटक दी। इतने में एक और आदमी आकर खाली कुर्सी पर बैठ गया। ये पुस्ता कद मगर घुटीले जिस्म का आदमी था। चेहरा लबूतरा और मुजहका खेज था। चेहरे की मुनासबत से नाक बहुत छोटी थी। कान देकर हमीद को खच्चर के कान याद आ गए। آپ بہت دنوں کے بعد دکھائی دیے، اس نے حمید سے کہا۔ میں باہر چلا گیا تھا، حمید جلدی سے بولا۔ پچھلی بار وہ کچھ کہتے کہتے رک کر اپنی داہنی آنکھ مسلنے لگا، پھر بولا، ذرا دیکھی کچھ پڑ گیا ہے۔ حمید اس کی آنکھ میں دیکھنے کے لیے جھکا ہی تھا کہ اس کے جبڑے کی ہڈیاں کڑکڑا گئیں اور وہ کرسی سے اچھل کر دیوار سے جا ٹکرایا۔ قبل اس کے کہ وہ سنبھلتا، لموترے چہرے والے نے اس کا گریبان پکڑ کر اسے کھڑا کر دیا۔ اس بار اس کی داہنی کنپٹی پر گھوسا پڑا اور زمین پر گرتے ہی اس نے اپنی ریڑھ کی ہڈی پر ایک ٹھوکر بھی محسوس کی۔ پھر وہ وسیع حال اپنے ساز و سامان سمیت تیزی سے گردش کرنے لگا۔ فانوس کی ٹھنڈی روشنی آگ اگلنے لگی اور پھر تاریخ کی گہرائی چادر نے اسے اندھیروں میں سلا دیا۔ درندگی، وہ نہ جانے کب تک بے ہوش پڑا رہا، پھر ہوش میں آتے ہی اس نے اپنے چہرے ہاتھ پھیرا جو بڑی شدت سے دکھ رہا تھا۔ جبڑے اور داہنی آنکھ پر ورم آ گیا تھا، پیٹ بھی بری طرح دکھ رہی تھی۔ وہ کرا کر اٹھا اور دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ ابھی تک آنکھوں کے سامنے ہلکی ہلکی دھند چھائی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے محسوس کیا کہ وہ ایک چھوٹے سے کمرے میں قید ہے۔ کانوں کی سنسناہٹ ختم ہوتے ہی اسے کمرے کے باہر شور سنائی دینے لگا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے کرسیاں اور میزیں ٹوٹ رہی ہوں، لوگ ایک دوسرے پر گر رہے ہوں۔ بہرحال توڑ پھوڑ کی آواز اور لوگوں کی چیخوں کے علاوہ اور کچھ نہیں سنائی دے رہا تھا۔ وہ تیزی سے اٹھ کر دروازے کے قریب آیا اور اسے دونوں ہاتھوں سے پیٹنے لگا، جس کا قطعی استراری فیل تھا۔ پھر جیسے جیسے اس کا ذہن صاف ہوتا گیا، اس کے ہاتھ رکتے گئے۔ اول تو شور اور شغب میں اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں تھی، اور پھر دروازہ پیٹنے سے کیا حاصل۔ بہرحال اسے اپنی حماقت پر افسوس ہو رہا تھا کہ اس نے فریدی کا مشورہ لیے بغیر یہ حرکت کیوں کر ڈالی۔ پھر وہ باہر کے شور کے متعلق سوچنے لگا، آخر یہ شور کس قسم کا تھا؟ دفتر کسی نے اس کمرے کے دروازے پر ٹھوکر ماری اور حمید چوکر پیچھے ہٹ گیا۔ دروازے پر متوازن بیس پڑ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد چڑچڑاہٹ سنائی دی اور دروازہ ٹوٹ کر زمین پر آ رہا۔ حمید اگر بجلی کی سی سرعت کے ساتھ ایک طرف نہ ہٹ گیا ہوتا تو اس کا زخمی ہو جانا یقینی تھا۔ اور پھر اس کے منہ سے خوشی کے چیخ نکل گئی، یہ پولیس والے تھے۔ حضرت مل گئے انسپکٹر، جگدیش چیخا۔ حمید ٹوٹے ہوئے دروازے پر سے جست لگا کر باہر نکل آیا۔ انسپکٹر فریدی ایک میز پر کھڑا گرفتار شدگان کا جائزہ لے رہا تھا۔ حمید اس کی طرف دھیان دیے بغیر پکڑے جانے والوں کی بھیڑ میں گھستا چلا گیا۔ وہ اس لموترے چہرے والے کو تلاش کرتا پھر رہا تھا، لیکن وہ کہیں نہ دکھائی دیا۔ پھر کسی نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ دیا، وہ چونک کر پلٹا۔ فریدی تنزیہ انداز میں مسکرا رہا تھا۔ بہت اچھے، اس نے کہا، خاصے کارٹون لگ رہے ہو۔ حمید جیب کر بغلیں جھانکنے لگا۔ اوپر بھی دیکھ لیں، فریدی نے تو سوالی انچارج جگدیش سے کہا۔ پھر وہ تینوں کچھ کانسٹیبلوں کے ساتھ اوپری والی منزل میں چلے گئے۔ فریدی قطعی خاموش تھا، اس نے پھر حمید سے کچھ نہیں کہا، لیکن حمید اچھی طرح جانتا تھا کہ گھر پہنچتے ہی شامت آ جائے گی۔ اوپر کے بہتر کمرے سے مغزل تھے، سارے کفر ایک ایک کر کے توڑے جانے لگے۔ ایک کمرے میں خوبصورت اور نوجوان عورت ملی جس کے ہاتھ پیر رسیوں سے جکڑے ہوئے تھے۔ پولیس والوں کو دیکھ کر بے تحاشا رو پڑی۔ استفسار پر اس نے بتایا کہ تین دن قبل سینما سے واپسی پر چند بدباشوں نے اسے پکڑ لیا تھا اور اس سے ایک کثیر رقم کا مطالبہ کر رہے تھے۔ اس کے بیان سے معلوم ہوا کہ وہ شہر کے ایک بہت بڑے تاجر کی بیوہ تھی۔ حمید نے اسے رسیوں سے آزاد کرتے وقت محسوس کیا کہ وہ بخار سے بھر رہی ہے۔ اسے فوراً ہی اسپتال بھجوانے کا انتظام کیا گیا۔ وہ تو اپنے گھر جانے میں مصر تھی، لیکن باقاعدہ بیان لیے بغیر یہ چیز ناممکن تھی۔ اس کی سرخ سرخ نشیلی آنکھیں دیر تک حمید کے ذہن پر چھائی رہی، لیکن اسی کے ساتھ ہی ساتھ وہ لموترے چہرے والے کے لیے بھی بے چین تھا۔ حمید کو اس کا گمان بھی کبھی نہیں تھا کہ وہ اس طرح دھوکے میں رک کر اس پر حملہ کر دے گا، ورنہ شاید وہ اس بری طرح مار نہ کھاتا اور اب رہ کر اس کا خون جوش مار رہا تھا۔ اگر وہ اس وقت مل جاتا تو وہ اس کی بوٹیاں اڑا دیتا۔ اس کا ذہن اس بری طرح الجھا ہوا تھا کہ اس نے فریدی سے یہ بھی نہ پوچھا کہ وہ یک بیک یہاں پہنچ کیسے گیا۔ کیا تم کسی کی تلاش کر رہے ہو؟ فریدی نے اسے پوچھا۔ ہاں، مجھے ایک لموترے چہرے والے کی تلاش ہے، حمید دانت پیس کر بولا۔ وہ نکل جانے میں کامیاب ہو گیا، فریدی نے کہا۔ پھر تھوڑی دیر بعد بولا، کیا اسی نے تمہاری یہ درگت بنائی ہے؟ بس زیادہ تاؤ نہ دلائیں، مجھے حمید بڑبڑایا۔ خیال خیر خیر، فریدی کچھ اور کہتے کہتے رک گیا۔ اس کی نظریں کار ڈرائیور میں پڑے ہوئے کپڑوں کے ایک ڈھیر پر جم کر رہ گئی تھی۔ ایک کانسٹیبل نے آگے بڑھ کر اسے پیر سے سرکایا اور پھر ان سب کے منہ سے چیخیں نکل گئیں۔ یہ خوبصورت اور تندرست لڑکے کی لاش تھی جسے بڑی درندگی کے ساتھ نوچا گیا تھا۔ فریدی بے ساختہ اس پر جھک پڑا، تھوڑی دیر تک بغور اسے دیکھتا رہا، پھر سر اٹھا کر آہستہ سے بولا، حمید اب مجھے تمہاری اس حماقت پر ذرا برابر بھی افسوس نہیں۔ حمید کچھ نہ بولا، وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر لاش کی طرف دیکھ رہا تھا۔ جگدیش اور اس کے ساتھیوں کے ہونٹ خشک ہو گئے تھے۔ شہر میں یہ ایک ہی نوعیت کی پانچوں لاشیں تھیں۔ اس سے پہلے والی لاشیں کسی مکان یا پوشیدہ جگہ سے برآمد نہیں ہوئی تھی۔ فریدی نے جیب سے مہدک شیشہ نکالا اور دیر تک لاش کو الٹ پلٹ کر دیکھتا رہا، پھر زمین سے اٹھتا ہوا بولا، کوئی نشان نہیں، لاش اٹھوا دو۔ پولیس نے 155,000 روپے اپنے قبضے میں کیے اور 73 قیدیوں کو لاریوں میں بھر کر توالی کی طرف روانہ ہو گئے۔ فریدی خاموش تھا، حمید سمجھا تھا کہ تنہائی نصیب ہوتے ہی اسے نہ جانے کتنی کڑوی کسیلی باتیں حلق سے اتارنی پڑیں گی، لیکن خلاف توقع فریدی کچھ نہیں بولا۔ تقریباً 12 بجے رات کو توالی سے فرصت ملی۔ اس عورت کا بیان قلم بند کرنا دوسری صبح تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ فریدی کا خیال تھا کہ بخار کی شدت کی وجہ سے اس کا دماغ قابو میں نہ ہوگا۔ 1 بجے وہ دونوں گھر پہنچے۔ فریدی اب بھی خاموش تھا، حمید کو الجھن ہونے لگی۔ آپ وہاں پہنچے کس طرح تھے؟ حمید نے اس کی خاموشی سے اکتا کر پوچھا۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں اسے اڈے سے واقف نہیں تھا؟ فریدی نے پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، تو کیا آپ کو میری گرفتاری کی اطلاع ہو گئی تھی؟ نہیں، لیکن تم نے اندر داخل ہونے کے لیے جو طریقہ اختیار کیا تھا اس کی اطلاع ملتے ہی میں چل پڑا تھا۔ حمید اسے پرخیال نظروں سے دیکھتا رہا۔ فریدی تھوڑے دیر توقف کے بعد پھر بولا، وہاں ان کے جانے پہچانے آدمی ہی داخل ہوتے ہیں، اس لیے میں نے سوچا کہ تم پر کوئی نہ کوئی مصیبت ضرور نازل ہوگی، لیکن آپ کو اطلاع کیسے ملی تھی؟ میں تمہاری طرف سے بے خبر نہیں تھا، فریدی مسکرا کر بولا، میرا ایک آدمی تمہارے ساتھ برابر لگا رہتا تھا، اگر میں ایسا نہ کرتا تو تم نہ جانے کہاں ہوتے۔ جب آپ پہلے ہی سے اس اڈے سے واقف تھے تو آپ نے کوئی کاروائی کیوں نہیں کی؟ ہمیں جھنجھلا کر بولا، خواہ مخواہ مجھے اس طرح ذریع کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ اچھا جی، فریدی زہر خن کے ساتھ بولا، میں نے کچھ نہیں کیا تو آپ شیر ہو رہے ہیں، بتائیں نا آخر یہ کوئی توسف کا مسئلہ تو نہ؟ میں اس گروہ کے سرغنہ کے چکر میں ہوں جس کی شخصیت آج تک پردہ راز میں ہے۔ میرا خیال ہے کہ جتنے لوگ پکڑے گئے ہیں ان میں سے ایک کا بھی تعلق اس گروہ سے نہ ہوگا۔ گروہ والے سب نکل آ گئے، یہ تو بیچارے بدنصیب کھلاڑی تھے، فریدی خاموش ہو گیا۔ مجھے افسوس ہے کہ وہ لمودرے چہرے والا نکل گیا، حمید نے کہا۔ پھر صحیح، فریدی اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا مسکرایا، اب تو تم مار دھاڑ اور سراغ رسانی پر آمادہ ہی ہو گئے۔ خیر تم میں زندگی تو پیدا ہوئی، لیکن نہیں، ابھی کوئی عورت مل جائے پھر تم ایک کیچوے کی طرح حقیر ہو جاؤ گے۔ گھبرائے نہیں، حمید جل کر بولا، اگر کسی کی ریوالور کا نشانہ نہ بنا تو دیوار سے سر ٹکرا کر جان دے دوں گا۔ اب خود ہی عورتوں کی طرح بولنے لگو۔ حمید نے بیزاری سے منہ پھیر لیا، اس کی چوٹیں بری طرح دکھ رہی تھی اور آج رات نیند آنے کے امکانات نظر نہیں آ رہے تھے، اس لیے وہ گفتگو کو تول دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ لیکن فریدی نے ایسا مسئلہ چھیڑ دیا کہ چہر درویش پر جان درویش کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں رہ گیا۔ بہرحال وہ اس موضوع کو ختم ہی کر دینا چاہتا تھا۔ ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، اس نے آہستہ سے کہا، کیا جو لوگ بلا کسی خوف و خطر ان لاشوں کو پبلک مقامات پر لا سکتے ہیں وہ انہیں کسی ویرانے میں لے جا کر دفن بھی کر سکتے ہیں؟ یقیناً، پھر آخر وہ انہیں شہر میں پھینکنے کا خطرہ کیوں مول دیتے ہیں؟ ڈھنگ کا سوال ہے، فریدی نے سنجیدگی سے کہا، تمہیں یہ سن کر حیرت ہوگی کہ ان میں سے اکثر قتل ویران مقامات ہی پر ہوئے ہیں، لیکن لاشوں کو شہر میں لا ڈالا گیا ہے اور اس وقت جو لاش ملی ہے وہ بھی کہیں سے لائی ہی گئی ہے، یہ آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں؟ اگر آنکھیں کھلی رکھو تو اتنے بچکانے سوالات نہ کرنے پڑیں، فریدی ہوٹ سکوڑ کر بولا، اس عمارت میں ہمیں کسی جگہ اتنی مقدار میں خون نہیں ملا کہ ہم ایسا سوچ سکیں، خود لاش کے نیچے خون کے معمولی دھبے ملے ہیں، لاش پر پائے جانے والے کپڑوں کے ڈھیر میں بھی خون نہیں تھا۔ حمید خاموش ہو گیا، بات بالکل سامنے کی تھی لیکن وہ باتوں کی روح میں ایک احمقانہ سوال کر بیٹھا تھا۔ बहरहाल वो अब भी फरीदी की तरफ जवाब तलब नजरों से देख रहा था। तुम्हारा पहला सवाल यकीनन दिलचस्प था, फरीदी फिर बोला। ये हकीकत है कि लाशों को बासानी दफन भी किया जा सकता था, या फिर इसके लिए गटर भी इस्तेमाल किए जा सकते थे। आखिर मुजरिम अपने जुराइम को मंजर आम पर क्यों ला रहा है? फरीदी खामोश होकर कुछ सोचने लगा। आपका क्या ख्याल है? हमीद ने पूछा। अकली गदा सुनकर क्या करोगे? जो कुछ भी कहोगे इसके लिए फिलहाल कोई मुंतकी दलील ना पेश कर सकूंगा। वैसे मेरी दानिश में मुजरिम कोई इंतहा पसंद किस्म का अज़ियत कोश सैडिस्ट है। वो हुसूल लिज्जत के लिए महज मार डालना ही काफी नहीं समझता, बल्कि लाशों के जरिए शहर में सनसनी फैलाकर उससे भी लुत्फ अंदोज होना चाहता है। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि मुजरिम का जिनसी जुनून वहशियानापन की हद तक पहुंच गया है? कतई। हमने अभी तक जितनी भी लाशें मिली हैं वो कम उम्र लड़कों की हैं, किसी की उम्र 15-16 से ज्यादा की नहीं थी। यही वजह है कि मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं। वैसे हकीकत खुदा ही जाने, हो सकता है कोई और बात भी हो। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि आखिर लाशों को मंजर आम पर डालने का क्या मकदर हो सकता है? अजियत पसंदी की इंतहा, फरीदी बोला। मुजरिम लाशों की वारिसों की गरिया बजायदी और पब्लिक की खौफजदगी से भी लुत्फ अंदोज होना चाहता है। अजियत पसंदी की दर्जनों किस्में हैं और शायद हम इंतहाई किस्म की दो चार हैं। इस हद तक पहुंचने के बाद अक्सर जुनूनी अपनी बोटियां तक नोच डालते हैं। हमीद खामोशी से कुछ सोच रहा था। फरीदी के खामोश होते ही बोला, आपने कहा था कि कतल किसी वीराने ही में हुआ है। फरीदी ने सर को खफीफ से जम्बी से देकर कहा, दो शुबे को जो लाश मिली थी उसके मुतालिक तहकीकात करने पर मैंने यही अंदाजा लगाया है। वो क्लिफ्टन कॉलेज में पढ़ता था और इतवार को 10-15 लड़कों की टोली के साथ पिकनिक पर झुरियाली गया था। वापसी पर उनसे अलग हो गया। उसने उनसे कहा था कि वो करीब के एक गांव में अपने किसी अजीज से मिलने के लिए जा रहा है। मैं उस लड़के के वालदैन से मिला, उन्होंने बताया कि इस गांव में इनका कोई अजीज नहीं था। शहर में तहकीकात करने के बाद मैं झुरियाली की तरफ गया, फिर उस गाँव में भी चला गया। वहाँ तफ्तीश करने पर मालूम हुआ कि इसकी असल व शबाहत के लड़के को किसी ने वहाँ नहीं देखा था। मैं फिर झुरियाली लौट आया। फरीदी खामोश हो गया। थोड़ी देर तक खामोश रहा, फिर बोला, तुमने कभी झुरियाली की पहाड़ियों की सैर की है? हमीद ने नफी में सर हिला दिया। दिलचस्प जगह है, मगर पिकनिक पर जाने वाले इन्हें अमूमन नजरअंदाज कर देते हैं। मैं भी इससे पहले कभी इन पहाड़ियों पर नहीं चढ़ा था। बाहर से तो वो बिल्कुल खुश्क और बेजान पत्थरों की मालूम होती है, लेकिन इनके दरमियान में बड़ी हरियाली है। फरीदी फिर खामोश हो गया। हमीद सोचने लगा कि शायद फरीदी पर नींद ने हमला किया है, तभी वो मौजू से भटक रहा है। कत्ल की बात करते करते पहाड़ियों की हरियाली पर आ गया, लेकिन उसने उसे टोका नहीं। बाज औकात उसे सचमुच फरीदी पर रहम आने लगता था, बस हर वक्त काम की धुन, कभी कभी खाना पीना तक भूल जाता था और फुर्सत के औकात में या तो मुताल्ला या कुत्तों और दूसरे जानवरों की देखभाल या फिर किसी नए कीमियावी तजुर्बे का चक्कर। हमीद के ख्याल के मुताबिक वो एक मजलूम आदमी था जो खुद पर जुल्म कर रहा था, अपनी जिंसियत को बेदर्दी से कुचल रहा था। हमीद सोच रहा था कि क्या वाकई उसे कभी औरत का प्यार नसीब ना हो सकेगा। औरत के ख्याल पर उसके जहन ने उस औरत की तरफ जुस्त लगाई जो उसे इमारत में मिली थी। कितनी हसीन थी वो। फिर यकायक उसे लंगूतरे चेहरे वाला याद आ गया और उसका खून खौलने लगा। ये मुठियां क्यों भेज रहे हो? फरीदी मुस्कुरा कर बोला। हमीद चौक पड़ा। कुछ नहीं। हाँ तो उन पहाड़ियों पर बड़ी हरियाली है। तुम उल्लू हो? फरीदी हंस पड़ा। तुम्हें उस लंगूतरे चेहरे वाले पर गुस्सा आ रहा है? नहीं तो। हमीद खिसियानी हंसकर बोला, आप अपनी तहकीकात के मुताबिक बता रहे हैं। कोई खास बात नहीं, फरीदी ने संजीदगी से कहा। मैंने इन पहाड़ियों में एक जगह खून के बड़े बड़े धब्बे देखे थे, कुछ कपड़ों के छीटड़े भी। इनमें से एक धज्जी मकतूल की कमीज की भी साबित हुई। एक अंगूठी मिली जिसे मकतूल के वालदैन ने शनाख्त कर लिया कि वो उसकी थी और बस। लेकिन मुजरिम वो अभी तक पर्दाराज ही में है। फरीदी उठकर टहलने लगा। हमीद उसे तहीर आमीज नजरों से देख रहा था। पार्ट 1 यहाँ पर इख्तिताम पजीर होता है। नॉवेल जासूसी दुनिया नंबर 24 पकिया का हिस्सा पार्ट नंबर 2 में समाप्त फरमाइए।